وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور خبیث بات کی مثال، یعنی کفر کے بول اور نافرمانی کی باتیں، یا یہ کہ بظاہر چکنی چپڑی باتیں جو دنیا کے فائدے کی بھی نظر آتی ہیں، اس کی مثال ہے کہ شجرتن خبیثتن، خبیث درخت کی طرح، اجتثت من فوق الارض، جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا ہو، ما لها من قرار، جس کو کوئی استحکام نہیں۔ ایمان کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں انسانوں کے اندر موجود ہیں، جو بھی نظریات اور افکار اور خیالات، ان کی حیثیت کیا ہے؟ جیسے عارضی وقتی پودوں کی جڑیں ہوتی ہیں، وہ وقتی طور پر ہرے بھرے بھی نظر آتے ہیں، یعنی بہت سی بیلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر آپ لگائیں تو زبردست قسم کا منظر پیش کرتی ہیں، اگر آپ ان کی جڑ دیکھیں تو بالکل معمولی سی ہوتی۔ تو بالکل اسی طرح کچھ چیزیں دنیا میں بڑی خوش نما نظر آتی ہیں، لیکن ان کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہوتی، ان کا فائدہ محدود ہوتا ہے، صرف دنیا تک اور ختم ہو جائے گا۔ ما لها من قرار، دنیا میں بھی قرار نہیں، اس کو مٹ جائے گا، اور آخرت میں بھی قرار نہیں۔ فرعون نے کتنی ترقی، کیا کچھ بنایا، دیکھیں کیا بچا، چند چیزیں عبرت کے لیے اللہ نے بچا لی، باقی سب ختم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ایمان لانے والوں کو ثبات عطا کرتا ہے۔ دنیا میں کس طرح کہ اس کلمے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے انسان کے اندر استقامت آتی، انسان دین پہ جم جاتا ہے، مخالفتوں کے باوجود بھی دین پہ قائم رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا سہارا تھام لیتا ہے۔ اسی طرح قبر میں بھی جب فرشتے آ کر پوچھیں گے من ربو کا، ما دینو کا، تو وہ گھبرائے گا نہیں، شخص کہے گا اللہ ربی، دینی الاسلام، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جواب دے دے گا کہ وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ الاصول الثلاثہ، تین بنیادی باتیں جن کی تفصیل سب کو معلوم ہونی چاہیے، اگر دنیا میں یہ چیزیں ہم سیکھ لیں تو آخرت میں بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ دنیا میں دین پہ جمے رہے، آخرت میں بھی ان کے قدم جمے رہیں گے، پل صراط پر بھی ان کا جو گزر ہے، ان کی جو رفتار ہے وہ بہت بہترین ہوگی، وہاں سے بھی وہ پھسلیں گے نہیں، کیونکہ وہ دنیا میں نہیں پھسلے، مخالفتوں کے باوجود حق پہ قائم رہے۔ تو جو شخص حقیقی معنوں میں شعور کے ساتھ سوچ سمجھ کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، کوئی رب ہے ہی نہیں، کوئی خالق و مالک ہے ہی نہیں، تو پھر ایسا شخص اپنے سارے امور کو، سارے کاموں کو رب کی مرضی کے تابع کر لیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کو نہیں مانتا، باقی لوگوں کا سہارا لیتا ہے، پھر ما لها من قرار، اس کو کوئی قرار نہیں ملتا، کوئی ثبات نہیں ملتا، نہ دنیا میں اور نہ پھر آخرت میں، وہ لگ کے کوئی ایک جم کے کام نہیں کر سکتا، اور اس کے کاموں کا کوئی نتیجہ بھی سامنے نہیں آئے گا۔ وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے، اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخی میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو نماز قائم کریں، گویا نماز ہر صاحب ایمان پر فرض ہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، ہم سب کے لیے حکم ہے، قبل اس کے وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ ہوتا یہ کہ انسان کو جب دنیا میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو انسان آس پاس سے اپنے دوست احباب سے مدد لیتا ہے، کہا کہ دوست نوازی نہیں ہوگی، یا پھر انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ مصیبت سے باہر آئے، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، تو انسان مال لگا کر اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس آپ رستے میں کہیں اسٹک ہو گئے، گاڑی کام نہیں کر رہی، تو آپ کیا کریں گے، آپ ٹیکسی روک لیں گے اور اس پہ بیٹھ جائیں گے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو اپنی منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو دنیا میں جب کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو مال اور اکوئنٹنس جو ہیں، مثلا ٹیکسی نہیں مل رہی تو آپ اپنے کسی فرینڈ کو فون کر دیں گے کہ آپ آ جائیں اور مجھے لے جائیں، فرینڈ کام آ گیا. لیکن قیامت کے دن اگر کوئی پریشانی ہو گئی تو نہ کوئی ٹیکسی ملے گی اور نہ کوئی دوست، کوئی بھی مدد کو نہیں آئے گا. اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا. ان سب چیزوں سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ ہم انسان، جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، یعنی مکہ کے شہر کو، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. پروردگار، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، انہیں ڈر تھا کہ کہیں میری اولاد بھی وہی نہ کرنے لگے. لہذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے. پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کا ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے. پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، یعنی میرے دل میں کیا ہے وہ بھی تجھے پتا ہے کہ میرے جذبات کیا ہیں اس موقع پر، اور جو کچھ میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ بھی تجھے معلوم ہے، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی. پروردگار، میری دعا قبول فرما. پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جبکہ حساب قائم ہو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ تھے ابراہیم جنہوں نے اس مکہ کو آباد کیا، لیکن بعد میں ظالموں نے کیا کیا؟ وہ ان طریقوں کو چھوڑ گئے جو انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑ دیے تھے، جو انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے. انہوں نے ان کو ترک کر دیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. مگر انہیں صاف صاف جواب دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں بھی سمجھا چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسے غضب کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں. یہ نئے دور کی ایجاد نہیں ہے ایسی چالیں چلنا، بلکہ اس دور کے لوگ بھی یہی کچھ کر رہے تھے تاکہ لوگ حق قبول نہ کریں. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کا خلاف کرے گا. اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، یعنی جو نظر آ رہے ہیں اس وقت وہ ایسے نہ رہیں گے، یہ سارا سین بدل جائے گا، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو کر حاضر ہوں گے. اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تار کول کے لباس پہنے ہوں گے. دنیا میں ایسے لوگ بڑے قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن وہاں یہی لباس جل کر ایسے چپک جائیں گے جسم کے ساتھ جیسے تار کول چپکتی ہے اور سیاہ ہوتی. وتغشى وجوههم النار، اور ان کے چہرے آگ سے ڈھانپے ہوئے ہوں گے، آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب، یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، آگاہ کر دیا جائے، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ تو اختتام سورت کا اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ قرآن بند کر کے رکھنے کی چیز نہیں، یہ کس لیے آیا ہے؟ بلاغ للناس، سب انسانوں کو میسج دینے کے لیے، کیونکہ مسئلہ سب کا ایک ہی ہے سب سے بڑا، اور وہ ہے آخرت۔ دنیا تو سب کی جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، اچھے برے حالات آتے رہتے، لیکن اصل مشکل اور مشقت کے دن آخرت ہے، لہذا اس کی فکر کرنی چاہیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين
سورة الحجر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی، بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ آج انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر آخرت کو بھولا ہوا ہے، لیکن کل جب آخرت سامنے آ جائے گی تو اس وقت انسان پچھتائے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش میں اللہ کا فرما بردار ہوتا، مسلم ہوتا۔ اور یہ واقعہ موت کے ساتھ ہی پیش آ جائے گا کہ انسان کو اپنی خطائیں جب نظر آئیں گی تو وہ سخت تلملائے گا، پھر جب جہنم کو دیکھیں گے یا جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت رہ رہ کے ان کو یہی حسرتیں ہوں گی، ان کے اعمال بھی ان کے لیے حسرت بن کر سامنے آئیں گے، انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں گے، لیکن اس وقت کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اب یہاں ان کو ڈانٹ کر کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو مزے کرو، کوئی ضرورت نہیں یہ سب کچھ سننے دیکھنے جاننے کی۔ عموماً کون سی چیزیں انسان کو اللہ کی طرف آنے سے روکتی ہیں؟ دنیا کے مزے۔ ان مزوں میں سب سے بڑا مزہ زبان کے ٹیسٹ کا، کہ انسان اپنے کھانے پینے اور زبان کے مزے میں اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس میں اتنا مشغول ہے. آپ جب کسی ایسے ریسٹورینٹ میں داخل ہوتے ہیں جہاں پر لوگ کھا پی رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس قدر ہم آہمی ہوتی ہے اور چمچے بج رہے ہوتے ہیں اور ایک سین ہوتا ہے اور کسی کو کسی کی ہوش نہیں، ہر کوئی اپنے کھانے میں خوش ہے، اپنے کھانے میں لگا ہوا ہے، محو ہے، مگن ہے. اگر انسان اپنی زندگی کا یہی مقصد بنا لے کہ اس کو بس کھانا پینا ہے، مزہ کرنا ہے، آج اس کی ملاقات کو جا رہے ہیں، آج اس کی ملاقات کو جا رہے ہیں. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی زندگی کی روٹین کیا ہوتی ہے، بچے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، بڑے ہو کر جاب کرنی ہے، پھر جب جاب مل گئی شادی کرنی، شادی ہو گئی اب مال کما رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، اور پھر گھر بنا رہے ہیں تو کیا ہے، آج کسی کو انوائٹ کر رہے ہیں، کل کسی کے ہاں جا رہے ہیں، پھر تفریح، موج میلا، اور بس زندگی ختم. اور جب ان کو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے کچھ کرنے کو کہا جائے تو ان کے پاس وقت ہی نہیں، سوچ ہی نہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. دنیا کے مزوں کے لیے لوگوں نے آخرت قربان کر رکھی. نمازوں میں تاخیر ہو، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن دنیا کی رونقیں بحال کرنے کے لیے اور خاص طور پر اس سارے سین کو کریٹ کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رکھا ہے. تو اس کے بارے میں انسان جو بھی وقت ضائع کرے گا کل قیامت کے دن جا کے پچھتائے گا. فسوف یعلمون، اس کو پتا چل جائے گا کہ وہ کس لیے بھیجا گیا تھا اور وہ کیا کرتا رہا. ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. یعنی ہر ایک کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، جس طرح انسان کی زندگی کا وقت لکھا جاتا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ کتنے سال جیے گا، تو اسی طرح قوموں کے لیے بھی کہ کوئی بھی قوم کتنا عرصہ تک سروائیو کرے گی، کتنی مہلت عمل ہے اس کے پاس. نہ وہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے، تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا، ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی، یعنی فرشتے تو عذاب لے کر آتے ہیں. رہا یہ ذکر یعنی قرآن، تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح صلاح کی مانند گزارتے ہیں، یعنی ان کے لیے دل کی چبھن کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے، یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا، یعنی روشن ستارے سیارے رکھے، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا، کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے، اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے، یعنی فرشتوں کی باتیں جب وہ سننا چاہتے ہیں تاکہ آ کے کاہنوں کو غیب کی خبریں بتائیں. والارض مددناها، ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے، تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو، ان سب کے سامان رزق ہم نے اس زمین میں رکھ دیے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں، چاہے وہ بارش ہو، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ انسانوں کو ملنے والی نعمتیں ہوں، اللہ کا اپنا ایک اندازہ ہے کس کو کتنا کیا کب ملنا چاہیے. برابر ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو، یہ سب کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں. زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں، پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں، یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے، کیونکہ شیاطین بھی جنوں میں سے ہوتے ہیں، انسان کو جنوں کی تخلیق کا مادہ بتا دیا گیا کہ تمہارا واسطہ کس سے ہے، اس سے جو آگ سے بنا ہوا ہے، تو جو جس چیز سے بنا اس کے اندر وہ خصوصیت بھی تو ہوتی ہے، تو تم اس سے محتاط رہنا کہیں تمہیں جلانے کا سبب نہ بن جائے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، انسان، جب میں اسے پورا بنا چکوں یعنی مکمل ہو جائے اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ رب نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ اس نے کہا، یہ میرا کام نہیں، میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا، یعنی اسے حکارت سے دیکھ رہا ہے۔ رب نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا، میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں۔ وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا، حالانکہ اللہ نے تو سجدے کا حکم دیا تھا لیکن اس کو وہ بہکانا کہہ رہا ہے، اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو گویا شیطان ہر ایک کے پیچھے اور دن رات پیچھے، تاکہ انسان بہک جائیں، مقصد گم کر بیٹھے، ہدایت سے دور ہو جائیں، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ خالص، جو چیز خالص ہوتی ہے نا وہ رنگ نہیں بدلتی۔ مثلا سونا جو خالص ہوتا ہے، آپ اس کو پانی میں ڈالیں، ٹھنڈے پانی میں ڈالیں، گرم پانی میں ڈالیں، وہ کیسا رہتا ہے؟ ویسا ہی رہتا ہے، پیور، چمکتا۔ لیکن اس کے برعکس لوہا ہو یا پیتل ہو یا اور دھاتیں ہوں تو موسمی اثرات قبول کرتی ہیں، ہوا نمی کی وجہ سے ان کے رنگ بدل جاتے ہیں۔ مومن، وہ ہر حال میں مومن ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہ گو ود فلو، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہ زمین کے کسی بھی خطے پہ ہو وہ اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے، وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو میرے خالص بندے ہیں وہ تیرے پھیر میں نہیں آئیں گے، ان کا رنگ نہیں بدلے گا، وہ خالص ہی رہیں گے۔ اس لیے اخلاص کی بہت قدر و قیمت ہے، اور ایمان، جب سچا ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ سارے کھوٹ باہر نکال دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر انسان اللہ کے راستے پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے۔ جیسے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت، اس کے قدم جمے رہتے ہیں۔ اگر آپ کھجور کے درخت کے دیکھیں نا، اس کے جڑیں ہیں، وہ جیسے یہ بھی بنتی ہے نا، دو انگلی اس طرح ہوتی ہے زمین میں گڑی ہوئی، تو ان کو دیکھ کے بھی احساس ہوتا ہے کہ جیسے مومن کے دو پاؤں ہوں زمین کے اندر جمے ہوئے، قرار ہے، استقرار ہے۔ تو بالکل اسی طرح جن لوگوں کے اندر سچا ایمان ہوتا ہے اور ان کے اندر قرار آ جاتا ہے اس ایمان کی وجہ سے، اور وہ مستقل مزاج ہو جاتے ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہمارا یہی رستہ اور ہم نے اسی پہ قائم رہنا ہے، مشکلیں ہوں آسانی ہو، تو پھر ایسے لوگ شیطانی آندھیوں کے آگے جمے رہتے ہیں۔ الا عبادک منہم المخلصین، مخلص جسے کھوٹ سے پاک کر لیا گیا ہو۔ شیطان کو پہلے ہی پتا تھا یہ بندے میرے ہاتھ آنے والے نہیں، ان پہ میرا بس نہیں چلے گا۔ تو جب کبھی آپ شیطان کے اثر میں آ جائیں اور کوئی ایسی بات کر بیٹھے جو شیطان کو خوش کرے اور اللہ کو ناراض کرے، تو سوچیں کہ کہاں کمی واقع ہوئی، اور آپ یہی دیکھیں گے کہ آپ کے اپنی نیت یا اپنے دل میں کوئی خرابی واقع ہوئی جس کی وجہ سے آپ کے قدموں میں لرزش آئی. اب دیکھیں کہ انسان کب لڑکھڑا کے چلتا ہے؟ جب وہ کمزور ہوتا ہے, دل کمزور ہوتا ہے, سرکولیشن پور ہوتی ہے تو قدم بھی لڑکھڑانے لگتے ہیں. جب ایمان نہیں ہوتا تو پھر حق پہ قائم رہنا بھی مشکل ہوتا ہے. نیک عمل نہ کرنے اور گناہوں کی کثرت کی بھی بنیادی وجہ ایمان کی کمزوری. جب ایمان اور یقین پختہ ہوتا ہے تو پھر انسان ڈٹ جاتا ہے اس طریقے پر, اس طرز عمل پر. قال هذا صراط علی مستقیم, فرمایا یہ راستہ جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے, بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا. تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں, اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. لہا سبعت ابواب, جہنم کے سات دروازے ہیں. جنت کے آٹھ ہیں, جہنم کے سات ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم, ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا کہ کون شخص کس دروازے سے ہو کے جہنم میں جائے گا, اور وہ اس کے اپنے عمل کے مطابق ہوگا. مثلا بعض روایات میں آتا ہے کہ جو سب سے نچلا گڑا ہے, جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے, حاویہ وہ منافقین کے لیے, اس کے بعد جہیم ہے مشرکین کے لیے, پھر سقر ہے, پھر سعیر ہے, پھر حطمہ ہے. حطمہ خاص طور پر ان کے لیے جو کیا کرتے ہیں, غیبت, تانہ زنی, یعنی بد اخلاقی کا شکار ہوتے ہیں. پھر اسی طرح لظا, پھر جہنم, یعنی سب سے اوپر والا حصہ جو ہے وہ جہنم ہے جس میں عام گناہگار جائیں گے. جو صاحب ایمان غلط کام کریں گے, مثلا کبیرہ گناہ کرنے والے, تو ان کو وہاں پہلے بھیجا جائے گا سزا بھگت کے, پھر وہاں سے نکلیں گے. لہا سبعت ابواب, سات دروازے, ہر دروازے کے لیے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, بالکل کلاسیفیکیشن ہو چکی ہے کون کہاں سے انٹر ہوگا. بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے, اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ, بے خوف و خطر, کوئی ڈر نہیں, کوئی خطرہ نہیں. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے, یعنی بالکل صاف ستھرے ہو کر جنت میں پہنچیں گے, بظاہر بھی دھلے ہوئے اور اندر سے بھی دھلے ہوئے. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے, انتہائی محبت کرنے والے آپس میں. انہیں وہاں کسی مشقت سے پالا نہیں پڑے گا, نہ کوئی محنت, اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. دنیا کے گھروں میں یہ ساری مشکلات ہیں. مثلا وہاں تھکاوٹ بھی ہے اور وہاں سے نکلنے کا خوف بھی ہوتا ہے, لیکن اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا اب تم یہاں ہمیشہ تندرست رہو گے, کبھی بیمار نہ پڑو گے, کیونکہ تندرستی ہو تو انسان نعمتوں کو انجوائے کر سکتا ہے. بیمار شخص کے سامنے بڑی سے بڑی نعمت کیا ہوتی, اسے اپنی جان کی مصیبت پڑی ہوتی ہے, اس کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی موت نہ آئے گی تم کو. موت کا دھڑکا دنیا میں ہر وقت لگا رہتا ہے انسان کو. اور اب تم ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بڑھاپا نہ آئے گا. ہر جوان یہ سوچ کر بھی کہ ہم بھی کبھی بوڑھے ہو جائیں گے پریشان ہوتا ہے. اب تم ہمیشہ مقیم رہو گے, کبھی تمہیں یہاں سے کوچ کرنے کی ضرورت نہ ہوگی, یہاں سے نہیں نکالے جاؤ گے. یہ ہے جنت. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں, مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ, اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ. یہ فرشتے تھے, جب وہ آئے اس کے پاس کہا سلام ہو تم پر, اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں, ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو, ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت ہے جو تم مجھے دے رہے ہو. انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں, تم مایوس نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرشتو وہ کیا مہم ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہو؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اشارہ ہے قوم لوط کی طرف، صرف لوط کے گھر والے مستثنی ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی، وہ نہیں بچ سکے گی۔ پھر جب یہ فرشتے لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں، انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں، یعنی عذاب۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھ آئے۔ لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ ان کی منتیں کر رہے تھے، وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی ان سے نکاح کر لو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص برا کام کرتا ہے اور اس میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کا حال ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کوئی نشے میں دیوانہ ہو رہا ہو، جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ آخر کار پاؤں پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ پتھروں کی بارش، آج آپ دیکھیں کہ میزائلز کے ذریعے جو حملے ہوتے ہیں یا ڈرون طیاروں کے ذریعے جو حملے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں نا، پہلے سے ہی کمپیوٹر پہ پلان کر لیتے ہیں کہ کس کی رینج کیا ہے، کون کہاں تک جا سکتا ہے۔ تو وہ بعض اوقات دور مار میزائل نہیں جو آپ نے سنا ہوگا کبھی، کہ دور سے پھر اپنے نشانے کو ٹارگیٹ کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ خود وہاں کھڑا ہو کے کوئی کچھ چلائے۔ پہلے زمانے میں تو آمنے سامنے کھڑے ہو کے تلواریں چلائی جاتی تھی اور جب تک کسی کے قریب نہ جو تلوار ماری بھی نہیں جا سکتی تھی، اور مارنے میں کتنا اندیشہ تھا کہ فوراً مارنے والا بھی زد میں آ جائے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، میزائلز ہیں، مخصوص لیبارٹریز میں بیٹھ کے کمپیوٹر کے ذریعے وہ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو ہزاروں سال پہلے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا کہ ایک ایک پتھر پہ نام لکھا تھا اور جس کو لگنا تھا وہ خود اس تک پہنچ گیا، اس کا پیچھا کر کے۔ آپ سوچیں مثلا کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے نا آپ کی طرف، آپ فوراً دائیں بائیں ہو جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں۔ سوچیں کوئی چیز آپ کی طرف آ رہی ہو پوری شدت سے اور آپ بچنا چاہ رہے ہو، آپ کے پیچھے بھاگے اور آپ ہی کو ہٹ کرے، تو کتنی سخت سزا تھی یہ۔ اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، یعنی حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے، عموماً قافلوں کے لوگ وہاں آثار دیکھتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں، اور ایکا والے ظالم تھے، تو دیکھ لو کہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع، اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں ان سے بھی ہم نے انتقام لیا، اس کو بھی سزا دی، اس کو بھی برباد کیا۔ کیوں ہی یہ بربادیاں؟ لوگوں کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے۔ آج پھر لوگ کیوں نہیں ڈرتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، کہ وہ عذاب جو کل آیا وہ آج بھی کسی پہ آ سکتا ہے۔ ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، ہجر کے لوگوں نے بھی نہیں مانا، ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی۔ ہجر جو ہے یہ قوم سمود کا مرکزی شہر تھا، یہاں قوم سمود کا واقعہ بیان ہوگا۔ ہم نے اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں مگر وہ سب کو نظر اندازی کرتے رہے، وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخرکار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آ سکی۔ ہم نے زمین اور آسمان اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر پیدا نہیں کیا۔ زمین اور آسمان سب کچھ کو پیدا کیا مقصد کے ساتھ، بیکار نہیں، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے کہ وقت مقرر کے لیے پیدا کیا، پھر یہ ختم ہوگا، پھر سب کا فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے، ہم نے تو تم کو ساتھ ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں۔ اشارہ ہے کس کی طرف؟ سورۃ الفاتحہ کی طرف۔ اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ یعنی جس کو قرآن مل جائے اس کو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ دنیا کی رونق پہ ریجنا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتے ہیں اور آپ کے پاس دنیا کمانے کا زیادہ وقت نہیں بچتا، لہٰذا آپ اپنے لیے دنیا کی وہ رونق سمیٹ بھی نہیں سکتے، نہ آپ کے گھروں میں بہت خوبصورت ڈیکوریشن پیس ہے، نہ بہت اچھا فرنیچر ہے، نہ کراکری، بس آپ گزارا کر رہے ہیں اور جو بچت ہوتی ہے اس کو فی سبیل اللہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو پھر بعض اوقات شیطان ذہن میں کیا ڈالتا ہے، تمہیں قرآن پڑھ کر کیا ملا، تمہاری لائف تو مزریبل ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں جن کو دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں ملی ہوئی، کیونکہ سورۃ یونس میں آ چکا ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اس لیے صاحب قرآن کو کبھی بھی دنیا کی رونق دیکھ کر غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ اے کاش ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا۔ تم اس متائے دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف طرح کے لوگوں کو دے رکھی۔ آپ دیکھیے بعض اوقات ہم خریدتے نہیں لیکن کیا کرتے ہیں، بازار جا کے دیکھتے رہتے ہیں، کیوں؟ خوش ہوتے ہیں دل بہلانے کو، اور شاید پھر کبھی سے خرید بھی لیں، اور پھر خرید کے لے آتے پھر استعمال بھی کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ بہت ساری چیزیں اگر آپ اپنے گھر میں دیکھیں تو ہارڈلی کبھی استعمال ہوں گی۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ اللہ نے سورۃ فاتحہ ہم کو عطا کی۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں اترا تھا جو سورۃ فاتحہ لے کر آیا تھا، اور آسمان کا دروازہ کس طرح کھلا اور کتنے اہتمام ہوئے اس کے اترنے کے ساتھ۔ تو جس کو سورۃ الفاتحہ اور قرآن مل جائے اس کے لیے باقی ہر چیز حقیر ہے۔ تم اس متائے دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھک جاؤ، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی ایک تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس کا مطلب نہیں تھا کہ جلد کھول کے سپارہ سپارہ الگ بائنڈ کرا لیا، مطلب یہ تھا کہ قرآن کے حصے بنا لیے، ایک حصہ وہ کہ جس کو ہم جگہ جگہ کوٹ کر کے اپنی مذہبیت کا اظہار کریں، اور دوسرا ٹوٹلی اگنورڈ۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم، یعنی کوئی بھی قوم جب ایسا کرے تو اس سے بھی اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے، کیا کرے کہ اپنے قرآن کو حصوں بکروں میں بانٹ لے، یعنی دوسرا معنی کیا کہ جو مرضی کی بات ہو اس پر عمل کر لے اور جو نہیں اس کو چھوڑ دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی وجہ سے قرآن مجید کی تین جلدیں بنانی پڑے تو آپ اس لیے نہ بنائیں کہ وہ تین جلدیں الاؤڈ نہیں کیونکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اس سے مراد کچھ اور ہے۔ الذین جعلوا القرآن عزین، جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اب دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی بعض اوقات پارے پڑنے کا رواج ہوتا ہے، کوئی بات کہیں کمپلیٹ ہو یا نہ ہو کیا کرتے ہیں، بس ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو، تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ آپ انسان بھی تھے نا، انسانی جذبات رکھتے تھے، اور جب لوگ باتیں بناتے تو آپ کو تکلیف ہوتی، اس کا علاج کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، فسبح بحمد ربک، اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ، یعنی نماز کا وقت ہے تو نماز ورنہ نوافل، اور کب تک؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ تمہارے پاس وہ گھڑی آ جائے جس کا آنا یقینی ہے، یعنی وفات. تو بات یہ ہے کہ اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، جو لوگ بھی دین کا کام کرنے نکلیں انہیں مشکلات تو پیش آئیں گی، جب کوئی مشکل پیش آئے اور اپنے اندر ایک ہلچل مچ جائے، بے چینی ہو جائے، آپ لوگوں کی باتوں سے ڈسٹرب ہو جائیں، تو علاج کیا ہے؟ کیا کریں؟ تسبیح کریں، کثرت سے تسبیح.